الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي هدى ورحمة للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. ہمارے مرشد اور ہمارے شیخ، شیخ العرب والعجم قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے کہ میرے شیخ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین ابتدا سے لے کر انتہا تک محبت کا مذہب ہے، اول سے آخر تک محبت ہی محبت ہے. سکرین کلیئر ہو گئی نا؟ تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین ابتدا سے لے کر انتہا تک محبت کا مذہب ہے. فرمایا کہ دیکھو، محبت کا جو آغاز ہے وہ عہد و پیمان سے ہوتا ہے، کہ عاشق محبوب کی محبت کا اقرار کرتا ہے، اور اس محبت کے اظہار میں غیر محبوب سے برات کا بھی اظہار کرتا ہے. یعنی محبت کے اندر وحدت ہوتی ہے کہ ایک کو محبوب بنایا جاتا ہے. حضرت فرمایا کہ یہی ہمارے ایمان کی اور اسلام کی ابتدا ہے، ہمارے دین کی ابتدا ہے، کہ کہا کہ پہلے غیر کی نفی کی، لا الہ. الہ اس کا ترجمہ تو معبود سے کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد وہ ہے کہ وہ محبوب جس سے دل سے محبت کی جائے. الہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ محبوب جس سے دل سے محبت کی جائے. لہذا ابتدا یہ ہے کہ ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں ہی فرماتے تھے کہ ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے الا اللہ، اے اللہ سوائے آپ کے، آپ ہی ہمارے محبوب ہیں. اور اس محبت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالی نے پوری کائنات میں اپنے سب سے بڑے عاشق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہمیں عطا فرمائی. کیونکہ محبت کا مزاج ہے کہ محبت کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں میخانے، سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں میخانے، دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے. لہذا محبت کا مزاج ہے کہ محبت کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. آگے جی، تھوڑا سا جگہ بنا دیں. کہ محبت کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے محب کی، تاکہ اس محبت کی جو ادائیں ہیں اور انداز محبت ہے اس کو سیکھا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اپنے محبوب کی شکل میں ہمیں محبت کے طور طریقے سکھا دیے. لہذا اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے گزر جائے تو ساری زندگی سر مارے گا، لیکن محبت کے نام سے واقف بھی نہ ہوگا، محبت کی وادی میں قدم بھی نہ رکھ سکے گا. تو فرمایا یہ ہے محبت کا آغاز. پھر محبت کا مزاج یہ ہے کہ محبوب سے کچھ باتیں کی جائے، इसीलिए तो पैकेजेस मिलते हैं, पैकेज के इस बार 14 रुपए में पूरे दिन बात कीजिए, अपने प्यारों से बात कीजिए अनइंटरप्टेड, बगैर किसी इनकता के। ये मोहब्बत का मिजाज है बात करना महबूब से। लजा फरमाया कि देखो इस मोहब्बत के मिजाज, हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह की एक अजीब खसूसियत, फरमाते कि देखो अगर हम इन इस दुनियावी मोहब्बत का जिक्र ना करें तो बात समझ में ना आएगी। और फरमाया कि हम इसलिए करते हैं कि रोमांटिक की बात इसलिए करते हैं कि जो इस गैरुल्ला के बहरे अटलांटिक में गर्क हैं तो उनको समझा सके और उनको भी समझ में आए कि देखो मुल्ला भी जो है वो मोहब्बत समझता है। क्योंकि ये मोहब्बत का जो मादा है ये तो अल्लाह ताला ने हमारी जानों को अता फरमाया। लेकिन सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सादी राहो रस्म इश्क बाजी, सादी राहो रस्म इश्क बाजी चुना दारत दर बगदाद ताजी, कि सादी इश्क की इश्कबाजी की रस्मों को खूब जानता है। यानी ऐसे जानता है कि जैसे बगदाद के लोग ताजी घोड़ा, अरबी नस्ल का जो घोड़ा ताजी, उसको जिस तरह से लोग जान पहचानते हैं, हम भी इश्कबाजी को ऐसे समझते हैं। लेकिन फरमाते हैं कि, और आगे भी फरमाते हैं, फरमाते हैं कि गर लैला मजनू जिंदा गश्ते हदीस इश्क जी दस्तर नविश्ते, अगर लैला और मजनू जिंदा होते तो इश्क मोहब्बत हमसे सीखते, उनको क्या पता कि इश्क मोहब्बत क्या है। इन नापाकियों में मुबतला होने का नाम इश्क थोड़ी है कि लैला को देख रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं और नापाक हो रहे हैं। हजरत वाला रहमतुल्लाह ने फरमाया ये इश्कबाजी नहीं है। एक लड़की ने पूछा ना अपने बॉयफ्रेंड से, उसने पूछा कि तुमने मेरे अंदर क्या देखा जो तुमने मुझसे मोहब्बत की, तो उसने भी बड़ी सादगी से कहा देखा ही तो कुछ नहीं है। तो फरमाते कि हम भी इस बात को समझते हैं। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि इश्कबाजी इसका नाम नहीं है कि अपने अपने आप को नापाक कर देना। फरमाया कि देखो ये कैसा इश्क है कि नापाक है, नापाक हो रहे हैं, जिनका ख्याल पका रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, जिनको तसव्वुर कर रहे हैं, जिनसे बातें कर रहे हैं, हर सूरत में नापाकी है। फरमाया ये तो इश्कबाजी नहीं है। हकीम उलुम्मत थानवी रहमतुल्लाह फरमाया ये इश्क नहीं है, इसका नाम फिस्क है। इसलिए हकीम उलुम्मत का एक रिसाला है कि तमीजुल इश्क मिनल फिस्क, कि हजरत ने एक रिसाला तहरीर फरमाया है कि इश्क को और फिस्क में तमीज फर्क क्या है। ये तो अल्लाह ताला की मोहब्बत की वो पाक जज्बात हैं मेरे प्यारे दोस्तों, के जो कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वो पाक जज्बात है कि जिसको जिसकी ज्यादती को इश्क कहा जाता है। वरना ये तो सरासर फिस्क है, अल्लाह ताला की नाफरमानी है। आगे मां शेख सादी फरमाते हैं कि इन तमाम बातों के बावजूद कि हम इश्कबाजी की रस्मों को समझते हैं और इसके मिजाज को समझते हैं, लेकिन फरमाते हैं कि याद रखना है दुनिया वालों कि अगर तुम दिल का चैन और सुकून चाहते हो तो अपने दिल के दरवाजों को बंद रखो, और दिकर चश्म अजहमा आलम फरूबन, और अपनी आंखों को गैरुल्लाह से हटाकर सिर्फ अल्लाह के पर लगाओ। क्योंकि जिस लैला को तुम देखोगे या जिस माल वाले को देखोगे, जिस कमाल वाले को देखोगे, तो उसका माल, उसका जमाल और उसका कमाल ये सब आर्जी चीजें हैं। लैलाओं का हुस्न बिगड़ जाएगा, माल वाले के पास माल ना रहेगा। अभी एक सफर में बात हो रही थी तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखो माहाना सदका देने की आदत बनाओ, जकात के अलावा, जकात तो है ही, जकात के अलावा माहाना सदके की आदत बनाए। और क्योंकि सदका बुरी बला को टालता है, रब के गुस्से को बुझाने वाला है। हदीस शरीफ में आता है कि अपने मरीजों का इलाज सदके से करो। तो एक साहब कहने लगे कि हम अपनी माहाना आमदनी से उसको निकाल लें और उसको भूल जाएं कि यह हमारा नहीं है। मैंने कहा नहीं, हकीकत में यही हमारा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया تمہارا وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، اور جو تم نے آخرت میں ٹرانسفر کر دیا، آگے منتقل کر دیا، وہ تمہارا ہے. باقی سب تو جو ہم محنت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں وارثوں کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ ہمارے وارثوں کو کیا ملے گا، اس لیے آخرت میں منتقل کریں. تو فرماتے کسی پر نظر تم لگاؤ گے، کسی لیلا پر، کسی مال والے پر، کسی کمال والے پر، وہ آج ہی سے بیچارہ، اس کا فن، اس کا حسن آج جو ہے وہ محدود ہے، وقتی چیز ہے. تو محبوب سے باتیں کرنا یہ محبت کا مزاج ہے. فرمایا کہ آؤ نماز پڑھو، ہم سے باتیں کرو. سبحان اللہ، کہ عاشق کیسے کہتا ہے، پہلے محبوب کی تعریف کرتا ہے. یہ محبت کا مزاج ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، کیسا پیارا میرا محبوب ہے جو سارے عالم کی تربیت فرمانے والا ہے، سارے عالم کو رزق عطا فرمانے والا ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے کہ مہربان ہے، بار بار مہربانی فرماتا ہے. اور مالک یوم الدین، پھر سب سے بڑی بات کہ جو ہمارے کام آنے والی چیز تھی، آخرت کا واسطہ، ایسے رب کو ہم نے اپنا محبوب بنایا ہے کہ جو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. اب کیا ہے؟ اس رب کی تعریف کی، اب اس سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کی محبت میں مانگتے کیا ہیں، ایاک نعبدو، ہم اپنی تمام جذبات کو آپ ہی پر فدا کرتے ہیں، صرف آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں. لیکن اے محبوب، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم کمزور ہیں، ہماری بندگی آپ کی مدد اور استعانت کی محتاج ہے. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، بس ہمیں اپنی محبت کے رستے پر رکھیے کہ ہمیں آپ کے سوا ہمارا کوئی محبوب نہ ہو، ہم آپ کی محبت کے رستے پر چلیں. اور وہ کیسے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ جو آپ کے پرانے عاشق جس رستے سے گزر کے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لہذا ہم آپ ہی کے جو آپ کے عاشق گزرے ہیں، جن کو آپ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اسی عاشقوں کے رستے پر ہمیں بھی چلائیے. ایسے کو بنا ہو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر اے محبوب جن سے آپ ناراض ہو گئے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان ہو رہا تھا، ایک عجیب بات فرمائی، حضرت نے اپنے اس مضمون کو تحریر بھی فرمایا ہے. فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایک عجیب سزا دی ہے، ان کی سزا کا ذکر کیا اور فرماتے دنیا میں ایسی سزا کا تصور بھی نہیں ہے. وہ ایسی عجیب ایک سزا دی، وہ سزا کیا دی؟ کلا، فرمائے کہ کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ ہم سے حجاب میں ہوں گے، ہم ان کو اپنا دیدار نہیں کرائیں گے. حضرت فرماتے کہ کوئی بادشاہ یہ سزا نہیں دے گا کہ مجرم کہے گا میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. ایک عالم تھے، انگریز کا زمانہ تھا، ایک عالم تھے، عدالت میں کسی ضرورت سے جانا پڑا تو چہرے پر نقاب ڈالیا، اور حضرت فرماتے ہیں دوسری طرف رخ کر کے بات کر رہے ہیں، تو جج نے کہا مجھے دیکھو، تو ان عالم کی غیرت علم تھا، غیرت دین تھی، فرماتے میرا منہ نہیں، میرا دل نہیں چاہتا، میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میں کافر کا منہ نہ دیکھوں. کیا حوصلہ تھا، وہ بھی حیران ہو گیا کہ اس ملا کو کیا ہوا. ایسے بھی غیرت مند ہوتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ یہ ہم سے حجاب میں ہوں گے، محجوب ہوں گے، ہم انہیں محبوب کا دیدار ہی نہیں کرائیں گے. یہ فرمایا یہ سزا کے طور پر کہ یہ ہم سے حجاب میں ہوں گے، یہ ہمیں نہ دیکھ سکیں گے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سزا اور یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے، کیونکہ یہ سزا دینا کہ ہم تمہیں اپنا دیدار نہیں کرائیں گے. اللہ اکبر، کیسی عجیب سزا کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کلا، ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے ہم کو. پتا چلا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا، رویت باری تعالیٰ جو کہ جنت کے اندر ہوگی، وہ اتنی بڑی نعمت ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت اہل جنت جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ان کو جنت کی کوئی نعمت یاد بھی نہ آئے گی. حضرت والا اس وقت شعر پڑھتے تھے، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیان رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی اور نگاہیں بے زبان رکھ دی. فرمایا کیا اس وقت جنت کی کوئی نعمت بھی یاد رہے گی؟ کیوں؟ فرمایا دیکھو خالق جنت ہے، اس لیے تو اہل جنت سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جنت والوں ذرا بتاؤ تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیونکہ اللہ میاں ایسی نعمتیں دی، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ایسی نعمتیں جو کسی کان نے سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، یہاں تک کہ کسی بشر کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا، ایسی ایسی چیزیں ہیں وہاں. ٹھیک ہے اللہ میاں اتنا سب کچھ، کیونکہ جنت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ کسی ادنا جنتی کو اعلی جنتی پر حسد بھی نہیں ہوگا، وہ کہے گا اتنا سب کچھ ہے میرے پاس، اس دنیا سے بڑی تصور بھی نہیں ہوگا، اور رشک کا اور حسد کا نام بھی نہیں ہوگا. ہاں البتہ رشک ضرور ہوگا، لیکن حسد نہیں ہوگا کسی سے کہ کس کو یہ کیوں ملا، وہ اپنی جنت پر راضی ہوگا. تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بڑھ کر تمہیں نعمت دوں؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ، عرض کریں گے یا اللہ اتنی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اس سے بڑھ کر بھی ایک نعمت ہے. تو عرض کریں گے کہ وہ کیا نعمت ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ نعمت یہ ہے کہ اب ہمیشہ میں تم سے خوش رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو پتا یہ چلا کہ مالک کی رضا اور خوشی، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور ناراض نہ ہونا، یہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے. اور یہ وہ اللہ والے کی یہی تو خصوصیت ہے کہ یہ نعمت ان کو دنیا میں حاصل ہے. سبحان اللہ، صحابہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نص قطعی سے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ، جس جماعت مقدسہ کو، اس جماعت کو دیکھیے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان سے راضی، وہ نعمت جو جنت میں ملنی تھی ان کو دنیا میں مل گئی. اللہ اکبر. اور نص سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں بارہا جگہ یہ فرما دیا کہ ہم ان سے راضی ہیں. کتنی مقدس جماعت جس کو دنیا میں ایسی خوشخبری مل گئی. ہاں اولیاء اللہ ہے جن کے بارے میں علامات سے اور نیک گمان سے ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات، ان کے واقعات سے کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، ان کے بارے میں تو ہم گمان کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے نص قطعی سے فرما دیا. قیامت تک کے لیے آیت پڑھی جائے گی، اور یہ آیت جتنی جگہ ہے رضی اللہ عنہ و رضوان یہ سب پڑھی جائے گی. سبحان اللہ، کیسی پیاری جماعت. تو وہ رضا کی نعمت دنیا میں مل جائے، اللہ اکبر. اب وہ محبوب سے باتیں ہو رہی ہیں. حضرت نے فرمایا میں محبت کا مزاج ہے کہ محبوب کو دیکھ کر کھانا پینا یاد نہیں رہتا. فرمایا یہی روزہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری محبت میں بھوکے پیاسے رہو. اللہ اکبر، یہ محبت کی ادا ہے کہ میرے محبوب کے جلووں میں ایسے مست. لہذا اللہ تعالیٰ نے روزے کا انعام کیا رکھا؟ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے نا، میری محبت میں تو نے رکھا نا. مخلوق کو کیا پتا اگر چھپ کر پانی پی لے، کوئی چیز کھا لے، میری محبت میں رکھا. کائنات نہیں جانتی، میں جانتا ہوں تیرا روزہ ہے کہ نہیں ہے. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ لہذا جب ایسی روزہ میرے لیے رکھا تو پھر جزا بھی میں دوں گا. محبوب کے ہاتھ سے چیز مل جانا، اللہ اکبر. پھر فرمایا محبت کا مزاج ہے مال کا خرچ کرنا، مال خرچ کرتا ہے، شادی کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اعظم النکاح برکتا ایسر معونا، کہ بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. خرچ کم، خرچ والا نکاح، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا نکاح فرمایا. بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو. لہذا اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ خرچے کم کرنے کی کوشش کریں، اس کا بھی ایک خیال ہو. نمود و نمائش، دکھاوا، رسومات، یہ چیزیں جو ہے یہ برکت اس سے نہیں آئے گی. اور پھر اس میں بھی حق میں رکھنا، اس میں بھی بڑی کہ جی ہم نے اتنا حق میں رکھا، ہماری بیٹی کا اتنا ہے یا ہم نے اتنا حق میں رکھا، اس میں بھی نمود و نمائش. اور یہ ایک مستقل مضمون ہے رسومات کا، جو جس کو ہمارے اکابر نے جس کی تائید بالکل نہیں کی، اور اس قابل اصلاح ہے یہ چیز بھی دینداروں کے لیے بھی. پہلے ہمارے اکابر کتنا اہتمام کرتے تھے کہ زمین پر بیٹھ کر سنت پہلے ہوتا یہ تھا کہ شادی بیاہ میں تمام مہمان آتا تھا نا اس کی عزت ہوتی تھی اس لیے مہمان کو بٹھاتے تھے کھانا اس کے سامنے رکھتے تھے کیونکہ مہمان کی تو عزت ہے نا اور عزت کیا ہوتی ہے کھانا اس کے سامنے رکھنا اب معاملہ الٹا ہو گیا اب مہمان کیا ہے وبالے جان ہے لہذا آپ کیا کرتے ہیں بالکل جانوروں والا معاملہ اگر آپ کبھی بھینسوں کے باڑے میں چلے جائیں گائے بھینسوں کے باڑے میں چلے جائیں تو وہاں گائے ایک طرف بندی ہوتی ہے ان کے لیے جو کھانا جو کھولی جس کو بولتے ہیں اس میں کھانا ڈالتے ہیں وہ بھینسیں بھی ساری اور گائے وہاں اس آخر کونے تک آ جاتی ہیں اس کے بعد ایک دم دروازہ کھولتے ہیں ساری بھینسیں جانور ایک ساتھ بھاگتے ہیں اور یہی منظر شادی حال میں ہوتا ہے وہ ایک آواز آتی ہے پہلے تو کوشش دیکھتے کہ کھانے کی ٹیبل کدھر ہے پھر وہی ٹیبل ٹاک شروع کرتے پھر اس کے بعد ایک خاص آواز آتی ہے ٹنن ایک خاص آواز ہوتی ہے اور سب کے دل وہیں اٹکے ہوئے ہوتے اٹکا بھی ہوتا ہے لٹکا بھی ہوتا ہے اب پھر وہاں پہ دوڑ کیسی لگی ہوتی ہے بس یہ تو مشاہدہ ہے نا ہر آدمی کہہ سکتا ہے یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا کہ کیا عالم ہوتا ہے اور جس کے ہاتھ میں پہلے چمچہ آ جائے بس پھر وہی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس ساری بوٹیاں مرغی کی ٹانگ اسی کے پاس ہوگی کیسا جانوروں کی طرح انداز ہے عزت تو کیا ہوئی مصیبت ہے نا پھر وہ بھی جاتے جاتے ایک لفافہ دے کے جاتے یار یہ لو کھانے کا پیسہ لو بوفے سسٹم اچھا تھا بڑا مزیدار کھانا تھا جزاک اللہ یہ بوفے سسٹم اچھا تھا یعنی وہ بھی مصیبت وہ بھی منتظر ہوتا ہے لفافہ لیا اچھا جلدی سے ایسے دبا لیا وہ محبت کی چیز ہی ختم ہو گئی نا کہ جسے محبت سے ہوتا ہمارے بزرگوں نے منع نہیں کیا کہ آپ اس کو ہدیہ تحفہ نہ دیں لیکن ایک طریقہ ہے نا ہر چیز کا ڈھنگ سے ہر چیز اچھی لگتی ہے اور بے ڈھنگے پن سے ڈھنگ نہ ہو بے ڈھنگا پن ہو تو اچھی چیز بھی بری ہو جاتی ہے اور ڈھنگ ہو تو اچھی لگتی ہے تو اب یہ شادی بیاہ کے رسوم اب دیکھ لیے یہی منظر ہے تو بہرحال یہ محبت ہے کھانا پینا بھول جانا یہ روزہ ہے اور عرض کر رہا تھا محبوب پر خرچ کرنا اب بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں شادی تو کیا ہے میاں بیوی کے تعلق کا نام ہے نا شوہر نے بیوی پر خرچ کر دیا کافی تھا کیوں اس کی ماں کو جوڑا دے رہا ہے کیوں اس کے باپ کو دے رہا ہے پھر سارے خاندان بھر کی دعوت بھی ولیمہ بھی کر رہا ہے اور ماشاءاللہ آج کل ولیمے کی دعوت اس لیے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بھائی بتانا ذرا سنت ہے اس لیے کرتے ہیں نا ولیمہ سنت ہے اور مزے کی بات ہے سارا کام خلاف سنت ہے صرف ایک ولیمہ سنت اور باقی سارے کام خلاف سنت جس پر ہمارے اکابر کتنا فرمایا کرتے تھے کتنی روک ٹوک کرتے تھے سمجھاتے تھے یہاں تک کہ عملی طور پر کر کے دکھایا کہ دیکھو ایسے کرو لیکن ایک سنت کے لیے سارے کام جس میں کتنی ساری چیزیں راتوں کو دیر تک اور اگر نامحرم ہو چلو نامحرم تو کیا دینداروں کیا دیکھے اللہ پناہ میں رکھے موبائل آئے تصویریں بن رہی ہیں کھانا کیسے کھڑے ہو کے کھا رہے کس طریقے سے کھانا ضائع کرنا کتنی ساری خرابیاں ہیں پھر اس میں یہ بھی منع فرمایا کہ غریبوں کو نہ پوچھے کہ جی اب ہم نے بینکویٹ کے اندر یہ بولتے ہیں بینکویٹ کے اندر دعوت رکھی ہمارے غریب رشتہ دار آئیں گے تو لوگ کیسے کیا کریں گے بھائی اور اگر اپنے گھر میں تمبو لگاتے ہیں تمبو پہلے تمبو لگتا تھا تمبو لگائیں گے تو امیر نہیں آئیں گے تو فیصلہ یہی کس کو راضی اور خوش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا ہے یا مخلوق کو تو عرض کر رہا تھا کہ اب خرچہ کس پر کرنا ہے بیوی سے معاملہ ہے لیکن سب کو کھلا رہے ہیں سب پر خرچ کر رہے ہیں تو حضرت فرماتے کیوں محبت کی ادا ہے نا بس فرمایا یہی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تم زکات ادا کرو ہمارے غریب عاشق ہیں ان کو دو اس کو ٹیکس مت سمجھو یہ ٹیکس نہیں ہے کیونکہ ہماری جو فوج ہے یا جو فرشتوں کی جو ہم نے جمع کیے ہوئے پورے فرشتے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے اگر تم کو عبادت کا حکم دیا ہے تو ہم تم سے جو رزق لیں گے یہ ہمارا ارادہ نہیں ہے ما اريد کیا عجیب جملہ فرمایا کہ ہرگز ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم تم سے رسک لیں کہ لاؤ بھائی ٹیکس لاؤ ٹیکس لاؤ، کیونکہ سارے افسروں کو پالنا ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام کی تنخواہ تو سب سے زیادہ ہوگی. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے پورا انتظامات کیے ہوئے ہیں، سارے سسٹم بنائے ہوئے ہیں، سارے عالم میں فرشتوں سے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، لیکن کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں. ہاں، یہ اپنے ہاتھ سے اپنے غریب بھائیوں کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، ضرورت مندوں کو دیکھو، دین پر خرچ کرو، تاکہ دنیا تو سنورے گی، آخرت بھی بنے گی. یہ محبت کی چیز ہے مال خرچ کرنا. اور فرمائے محبت کے دائی ہے کہ محبوب کی گلی کے چکر لگا رہے. سبحان اللہ، حضرت نے فرمایا یہی تو ہے حج و عمرہ. جیسے یہ موسم چل رہا ہے حج کا، کیا عاشق ہے کہ محبت کا تو مزاج یہ ہے کہ محبوب کے سامنے تو اپنا ہوش بھی نہیں ہونا چاہیے. اب حضرت فرماتے ہیں کوئی محبوب کے سامنے جائے اور آئینہ نکال کر کہے ذرا میری آنکھیں تو دیکھنا، ذرا دیکھو کس سے ملتی ہیں، اور میرے ذرا ہونٹ دیکھو، ذرا میرے گال دیکھو کیسے، ناک دیکھو کیسی ستواں ہیں، ذرا میرے دانت دیکھو کیسی موتی کی لڑی جیسے دانت ہیں، کیسے لائٹ مار رہے ہیں، اسکیلنگ کرا کے آئے ہو نا ابھی تازہ تازہ. تو حضرت فرماتے کہ اس وقت کہ وہ محبوب کے سامنے اگر یہ بات کہے تو محبوب کیا کہے گا، ارے ظالم یہ کوئی محبت ہے؟ محبت تو یہ تھی کہ محبوب کے جلووں میں مس ہو جاتا، محوے حیرت میں پڑ جاتا، اپنا ہوش ہی نہ ہوتا. بس فرمایا یہی حج کی ادا ہے کہ نہیں، اپنے سے بادشاہ ہو، امیر ہو، کتنا ہی مالدار ہو، وہی دو کپڑوں میں جا رہا ہے. سبحان اللہ، اور وہی نہ خوشبو لگائے، نہ کنگھی کرے، نہ تیل، بس آؤ ایک سادی سی چپل پہنی ہوئی، لبئی کی ادائے لگاتا ہوا جا رہا ہے، لبئی کی صدائے لگاتا ہوا جا رہا ہے، اور کیسی محبت عاشقانہ انداز سے چلتا ہوا جا رہا ہے. جیسے ماشاءاللہ سارے عالم میں سارے عالم کے عاشق ابھی جمع ہیں. سبحان اللہ، جمع ہیں اور جمع ہو رہے ہیں، کچھ پر تول رہے ہیں اڑ جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرماتے دیکھو دربار میں جانے کا تو مزہ ہے بڑوں کے ساتھ جائے، دربار تو جانے کا مزہ ہے بڑوں کے ساتھ جائے، کیونکہ بڑوں کی رسائی آگے تک ہوتی ہے نا. فرمایا جب ساتھ جاؤ گے تو جہاں تک وہ جائیں گے تم بھی وہی تک چلے جاؤ گے. مزہ تو یہ ہے کہ عاشقوں کے ساتھ جائے، حج کے تو جانے کا مزہ ہی ایسا. یہ تو وہ دربار ہے جہاں بزرگوں بڑوں کے ساتھ اپنے جائے. ایک تو یہ فائدہ ہوگا، ہر کام سنت کے مطابق ہوگا، کیونکہ وہاں تو عالم یہ ہے اپنی مرضی چل رہی ہوتی ہے. یہاں کا سبق پڑھایا ہوا، یہاں کا سبق پڑھایا سب بھول جاتے ہیں، اور وہ پہلے ہی چکر میں بھول جاتے ہیں. جب مطاف میں پہنچتے ہیں اور سیکھ کر آئے تو کہ ایسے کرنی ہے نیت، ایسے کرنی ہے، ایک دھکا آتا ہے ساری نیت ایک طرف. کہا بھائی یہاں تو یہی ہوگا جو سب کر رہے ہیں وہی کرو. نہیں میرے پیارے دوستو، عاشق کا یہ ذوق نہیں ہوتا. اس کا تو عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. لہذا رش ہوگا تو بتا دے گا کہ جیسے استلام کا معاملہ ہے، اب استلام کا معاملہ ہے کہ اب جی یہ استلام کرنا سنت ہے. اب آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ اگر ایک جو ہے وہ ٹی پی او بیٹھا ہوا ہو، ڈی ایس پی بیٹھا ہو، آپ ڈی ایس پی بیٹھا ہو وردی کے اندر بیٹھا ہو، اور آپ اس کو جا کر کہیں ہے کیا حال ہے، خیریت، ہیلو، ہائے، ہاؤ آر یو، بتاؤ ہے کہ ڈی ایس پی کا، یا ایم این اے ایم پی اے بیٹھا ہو، افسر بیٹھا ہو، کر سکتے ہیں آپ ایسے اس کے سامنے؟ یہ کیا عجیب بات ہے کہ حاجی جا رہے اور حجر اسود کی طرف ایسے اشارہ کر رہے ہیں، ہمیں ہمیں بھی دیکھ لو. کیا عجیب، کیسی بے ادبی ہے. فرماتے یہ تو سفر، یہ تو سفر ابتدا سے انتہا تک ادب کا سفر ہے. اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ پورا سفر ادب کا سفر ہے. محبت تو حقیقت میں ہی ادب کا سفر، پھر حج کا سفر تو سراپا ادب کا سفر ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی فکر کرے. اب طواف کیا جاتا ہے، اب طواف میں اتنا ہے کہ اب ہوتا یہ ہے کہ استلام کے لیے مڑے، استلام کے مڑے دھکا لگا آگے چلے گئے، تو اتنا حصہ، اتنا وقت جو کہ سینہ، اس وقت سینہ اگر مڑ کے حجر اسود بھی کیا تو اتنا چکر کا حصہ تو رہ گیا. یہ مسائل ہیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے. ڈرا تو رہا ہوں لیکن سیکھنا بھی تو ہے, یہ سیکھنے کے لیے ڈرانا ہے, کیونکہ وہ جو چکر رہ گیا اب گئے آپ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری جو پہلی حاضری ہوئی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی, پہلی حاضری. حضرت کو دیکھا ایسے سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ کہ کوئی جلد, ہم لوگوں کو تو مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی مکہ شریف پہنچے سامان ادھر ڈال ادھر ڈال, امیر کے ذمہ ڈالا فلا کے ذمہ ڈالا, اس کے بعد عاشق جو ہے وہ بیت اللہ کا سیدھا جا کے لے پڑ گیا کہ یار کسی طرح جان چھڑاؤ یا احرام اتارو بس. حضرت والا کو دیکھا ایسے سکون سے وقار سے کعبہ شریف میں حاضری بھی ہو رہی ہے, نمازیں بھی پڑھی احرام کی حالت میں, کوئی جلدی نہیں کہ عمرہ کرنا ہے, کوئی جلدی نہیں کہ احرام اتارنا ہے, ایسے سکون اور وقار سے. اور جب حضرت کے ساتھ حاضری ہو رہی تھی, کافی پرانی بات ہے, تو اور حرمین کا میرا پہلا سفر تھا, میں خانقاہ میں آیا تو میں حضرت ہمارے پیارے شیخ اور مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہ, تم نے مجھے دیکھا تو مجھے چہرے کو دیکھا, فرمایا کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے کہا حضرت مجھے بالکل کچھ نہیں آتا, اور حضرت کے ساتھ سفر کا مجھے آداب بھی نہیں آتے, اور پھر وہ جو سفر ہے اس کے ادب بھی نہیں آتے. حضرت فرمایا رہے میاں کیوں پریشان ہوتے ہو, گھبراؤ مت, سب ہو جائے گا ٹھیک. جو حضرت کا خاص انداز ہے تسلی دینا, دل جوئی فرمانا, یہ 1997 کی بات بتا رہا ہوں میں, اور شعبان کا مہینہ تھا, جنوری کا مہینہ. پھر حضرت والا کو دیکھیے کہ حضرت محمد صاحب دامت برکاتہ, تم نے مجھ سے پوچھا, فرمایا تم اپنے پاسپورٹ اور پیسے کہاں رکھو گے؟ میں نے کہا حضرت مجھے کچھ نہیں پتا, جیبوں میں رکھوں گا. فرمایا نہیں بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, وہاں رش ہوتا ہے, انسان ہے, کچھ ہو جائے تو. حضرت میں نے کہا حضرت مجھے تو نہیں پتا, بالکل ایسے بیوقوفوں کی طرح, اور واقعی بات وہ بیوقوفی تو خیر ابھی تک قائم ہے, اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے. تو حضرت نے فرمایا اچھا, حضرت محمد صاحب خانقاہ میں تشریف فرما تھے, حضرت اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. پھر جب گھر سے واپس آئے تو حضرت کے ہاتھ میں ایک بنیان تھی, اور مجھ کو عنایت فرمائی کہ لو یہ بنیان رکھو, اس کو سفر میں استعمال کرنا. کہ بنیان کیا, کھول کر دیکھا تو ادھر ایک جیب لگی ہوئی. سبحان اللہ, فرمایا دیکھو اپنا پاسپورٹ اور اپنے پیسے حفاظت سے اس میں رکھنا. سبحان اللہ, یعنی آپ دیکھیے کتنی فکر ہے. گویا ایک بات یہ بھی سمجھا دی, زیادہ جو ہے یعنی توکل کرے جیب میں رکھ کر توکل کرے, اپنے بیگ میں چھوڑ دیا یا کہیں اور چھوڑ دیا توکل ہے, وہاں ملتزم پر لپٹے ہوئے فکر لگی ہے یار میرے ریالوں کا کیا ہوگا, اس سے بہتر ہے کہ وہ ریال اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہو اور وہاں لپٹ کے رہے تاکہ خیال ہی نہ آئے. یہ ہے اس کے اندر عجیب راز. میرا حضرت کے ساتھ سفر ہوا, اور اس سفر میں میرے سے بیوقوفی بڑی حماقت ہوئی, پھر کبھی سنا دوں گا. تو بہرحال وہ جو حضرت کو دیکھا ایسے سکون سے اور وقار سے, چلو بتا دیتا ہوں ایک واقعہ تو سنا دیتا ہوں عبرت کے لیے. جب پہلی ہم جدہ پہنچے رات کو, رات ٹھہرے, پھر جدہ سے حضرت والا کے ایک عزیز تھے وہ ہمیں مکہ مکرمہ حضرت کو لے کر آئے, تو ہم ساتھ ہی تھے. پہلی نماز وہاں ظہر کی نماز تھی, ظہر کی نماز. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی ان دنوں کچھ طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی, تو حضرت بائیں ہاتھ سے میرے دائیں ہاتھ کو ایسے پکڑ کے, اور بالکل ماشاءاللہ کعبہ شریف کا وہ جو علاقہ تو ٹوٹ گیا وہاں بالکل قریب ٹھہرے, تو حضرت کا نے دائیں ہاتھ سے میرے دائیں ہاتھ سے حضرت اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا. تو اب میں نے حضرت نے چپل پہنی, اور میں عاشق رسول تھا, میں نے نہیں پہنی. کتاب جو تھوڑی بہت پڑھی تھی اس میں جو پڑھا کہ جی کتاب, تو حضرت والا نے دیکھ لیا کہ میں نے چپل نہیں پہنی, اور چپل رکھی بھی تھی. اب ان حضرات کی تربیت کا انداز ہوتا ہے ایسے نہیں, حضرت اور مجھے معلوم ہے کہ حضرت نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے چپل نہیں پہنی. خیر نکلے قاری خلیق اللہ صاحب کے مکان پر, وہاں سے نکلے, وہاں تھوڑا بازار, اور بازار سے کے ساتھ وضو خانہ ہے, اور وضو خانے کے بس وضو خانے سے نکلے اور بس کعبہ شریف آ گیا, مسجد آ گئی بس, یعنی چند قدم کا فاصلہ ہے بالکل. اتنا قریب ترین وہ جگہ تھی. تو وہ جہاں وضو کی جگہ پر ہے, جب بازار سے گزرے وضو کی جگہ پر جب پہنچے, اب وہاں فرش ظاہر بات ہے وضو کی جیسے گیلا تھا, تو حضرت نے یوں جھکے, ایک ہاتھ میں حضرت کے عصا تھی, دوسرے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ سے میرے دائیں ہاتھ کو حضرت نے ایسے پکڑا ہوا تھا. حضرت یوں جھکے اور جھک کر فرمایا, حبیب اللہ تم نے چپل نہیں پہنی. اب چپل تو معلوم تھا وہاں بھی نہیں پہنی تھی, لیکن ہم لوگ اصل میں عقل کے پجاری ہیں نا, ہمارا نفس جو ہے وہ بھاگتا ہے. حضرت نے ایسے موقع پر پکڑا کہ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. اور پھر دیکھیں اس وقت فرمایا, دو باتیں فرمائی. پہلی بات یہ فرمائی, فرمایا کہ دیکھو وہ استنجے کی جگہ ہے, بیت الخلا ہے, لوگ وہاں سے باہر نکل رہے ہیں اور وہ ناپاک چپل سے گیلے فرش کی وجہ سے فرش بھی ناپاک ہو گیا. اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ان اپنے ناپاک قدموں لوگ کو لے کر مسجد حرام میں جاؤ گے؟ جب حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ حبیب اللہ تم نے چپل نہیں پہنی, تو مجھے ایسا لگا میری روح نکل گئی, یعنی شرمندگی اور ایسا پسینے چھوٹنے لگا, حالانکہ سردی کا زمانہ تھا, وہ پسینے چھوٹنے لگے میرے. اب اس کے بعد ایک بات تو یہ فرمائی, اور دوسرا جملہ بڑا عجیب فرمایا, فرمایا کہ دیکھو شیخ نے جوتی پہنی ہے اور مرید نے جوتی نہیں پہنی. پھر اس نے حضرت نے فرمایا جاؤ جا کر چپل پہنو. حضرت خود تشریف لے گئے مسجد کی حاضری کے لیے, اور میں پلٹ کر گیا, پہلے جا کے پاؤں دھوئے کیونکہ موقع پہ پکڑا گیا تھا نا, پاؤں دھوئے, پاؤں کے بعد جوتی پہن کر آیا. اب آپ دیکھیں کیا چیز ہوتی ہے, میں کعبہ شریف مسجد میں داخل ہوا تو ظہر کا وقت تھا, دھوپ بھی تیز تھی. حضرت جو ہے وہ دائیں طرف تشریف فرماتے چھائے کے نیچے. اب میں نے حضرت کو دیکھا, میرے دل کی عجیب حالت تھی, شرم کے مارے یعنی ایسی ہے کہ میں وہاں نہیں گیا اور سیدھا مطاف میں چلے گیا, وہاں تیز دھوپ تھی اور تیز دھوپ میں نماز پڑھی. میں اس کو سوچا, میں نے کہا دیکھو اپنے بزرگوں کے خلاف کرنے کا ایک نقصان, وہ دیکھو آرام سے بیٹھے ہیں جبکہ وہاں نماز ہو رہی ہے اور میں اور تکلیف اٹھا رہا ہوں, پہلے ہی تکلیف اٹھائی اور تکلیف, یعنی یہ سب عبرت کی چیز ہے. خیر نماز پڑھی تو اب دل کی عجیب حالت تھی, میں بہت رویا, میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھ سے یہ کیا نادانی اور کیا حماقت ہوئی. پھر میں نے دل میں سوچا کہ اب شیطان تو یہی کہتا ہے نا کہ یار چھوڑو کیا ہے کیا وہ ہے, میں نے کہا اب اس کے سوا کوئی آسرا اور سہارا تو ہے نہیں. بہرحال دل میں ٹھانی, میں حضرت کے واپس گیا, حضرت نماز کو جا پڑھ کے جو ہے واپس اپنے قیامگاہ پہ تشریف لے گئے تھے. جب میں واپس گیا تو حضرت کوئی بات فرما رہے تھے, جب بات رکھی تو بس میں نے ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف فرما دی. حضرت کی تو شفقتوں کا عجیب ایک کیا کہیں کہ بس سراپا محبت سراپا شفقت, وہ ایک تربیت تھی کہ جس وقت حضرت نے تیز لہجے میں فرمایا, ورنہ حضرت کیا تو اس چیز کا نام ہی نہیں تھا, کیونکہ بیوقوف نفس ہوتا ہے نا, کیونکہ میں آنا کہانی کرتا پکڑا ایسی جگہ کہ کوئی رائے فرار نہیں. تب حضرت نے فرمایا اور کہا فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا. پھر حضرت نے فرمایا کہ بیوقوف ہے نا, کتاب پڑھ لی ہوگی, عمل دیکھنا چاہیے, اپنے بزرگوں کو دیکھے کیا ہے. تو وہ ایک اصلاح کی, کتنی اللہ تعالی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے, کروڑوں جزائے خیر عطا فرمائے, کہ کتنی ایک تربیت فرمائی کہ دیکھو اس چیز کو مت دیکھو. پھر واقعی ایک دفعہ دیکھا, میں ایک کراچی ایئرپورٹ کی بات ہے کہ ایک صاحب ہیں, وہ دوسرے چینل کے آدمی ہیں, تو وہ ننگے پاؤں چل رہے تھے. تو کراچی ایئرپورٹ کے بیت الخلا میں وہ جو ہے ننگے پاؤں آئے وضو کر رہے تھے, تو وہاں پر بھنگی ہوتا ہے کرسچن, تو وہ وضو کیا تو چپل, چونکہ عاشق تھے چپل پہنی نہیں, تو اس بھنگی نے اس کرسچن نے اس شخص کو ٹوکا کہ دیکھو, کہنے لگا صوفی صاحب, یہ تو عام لقب ہے نا, کہا صوفی صاحب یہ جگہ ناپاک ہے آپ چپل پہن لیجئے. آپ تصور کریں اس وقت میرے دل سے کتنی آہ نکلی, میں نے شکر ادا کیا کہ میری اصلاح ایک اللہ والے نے فرمائی ہے, میری تربیت اور میری اصلاح ایک اللہ والے نے فرمائی ہے کہ جس نے مجھے روکا ٹوکا میری اصلاح فرمائی. اور دیکھو اس کو دیکھو کہ ایک کرسچن ایک کافر اس کی اصلاح کر رہا ہے, اس وقت اتنی دل سے شکر نکلا. لیکن وہ ماشاءاللہ وہ اتنا اپنے عمل کا پکا تھا, چپل پھر بھی اس نے نہیں پہنی. عاشق تو پرواہ نہیں کرتا نا کسی کی, تو اتنا پکا تھا چپل اس نے پھر بھی نہیں پہنی. تو میرے پیارے دوستو، یہ جو حج کا سفر ہے سراپا ابتدا سے لے کر انتہا تک، یہ جو ہے ادب کا سفر ہے. اس لیے اس کی تیاری دیکھیے، ہم لوگ اس کی تیاری کب سے کرتے ہیں؟ حج گروپوں کا زمانہ کتنے مہینوں سے ہوتا ہے. لہذا جس زمانے میں اس کی تیاری کرے، ساتھ مسائل سیکھنے کا بھی اہتمام کرے. سنت ایک کیا ہے، کیونکہ وہاں کیا عالم ہوگا، وہاں تو یہ عالم ہوگا ہر آدمی اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے. وہ گروپ چلے آ رہے ہیں، یہ جناب اس رنگ میں بہتا ہوا یہ بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس لیے کہا، اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے کوئی اور خاص بات تو نہیں نا، ہمارے بزرگوں نے یہ نصیحت کی. حضرت والا فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو بڑوں کی جگہ ہے، یہ دربار ہے. اب آپ تصور کریں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سامنے حاضری ہو رہے ہیں، ہم وہاں آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، کیا حال ہونا چاہیے؟ سرکار دو جہاں کہ کتنی بڑی عظیم شخصیت جن کے سامنے ہم حاضر ہونا چاہیے، اب کیا عالم ہے کہ کیمرے نکال نکال کر یوں کر رہے ہیں. کتنی بے ادبی کی بات ہے، کیا اس سے بہتر دیر تک کھڑے ہونا. ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا تشریف فرمائے کھڑے ہیں، حاضر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود سے پڑھ رہے ہیں. آ کر خادم جو وہاں پر شرطے وغیرہ ہوتے ہیں، ذرا سا کسی نے کہا فوراً وہاں سے چل پڑے، نہیں جی میں عاشق نہیں، اکڑ گئے نہیں، فوراً ذرا سا کسی نے کہا. فرماتے تھے کہ اس جگہ کا بھی ادب ہے، اور یہاں کے جو رکھوالے ہیں انتظامات کرنے والے ان کا بھی ادب کرو، اتنا یہ سکھاتے تھے. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ یہ حج کا جو سفر ہے یہ سراسر ادب کا سفر ہے، اس کے مسائل سیکھنے ہیں. جیسے قربانی کے بھی مسائل ہیں کہ ہمارے جو بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر وہاں مقیم ہو جاتے ہیں، اور ان پر عام حالت میں قربانی واجب ہوتی ہے، تو پھر حج اگر تمتو حج ہے یا قران حج ہے تو وہ قربانی الگ ہوگی، پھر یہاں کی قربانی ان پر الگ ہوگی. یہ سب وہ باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہے. اس مختصر مجلس میں ظاہر بات ہے میں یہ سب باتیں عرض نہیں کر سکتا، تو یہ سب وہ باتیں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بالوں سے محبت ہوتی ہے تو ایک عمرے کے بعد پھر وہ کوئی مشینیں پھروا رہا ہے، کوئی ذرا سی قینچی لگوا دیتا ہے، اور وہ وہاں پہ کہہ دیتے ہیں معافی مشکل کچھ نہیں کچھ نہیں، سب اللہ غفور الرحیم ہے. تو میرے پیارے دوستو، یہ مسائل پر عمل کرنے سے ہی ہمارے حج کی مقبولیت سنت پر عمل کرنے سے ہے. اس لیے یہ جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڑوں کے ساتھ سفر کرو، تاکہ سب سے بڑی چیز جو ہے کہ آداب سیکھیں، پھر سنتوں کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا. تھوڑی عبادت سنت کے ساتھ ہوگی وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور بڑی بڑی عبادتیں وہ خلاف سنت ہے اور جو ہے کہ صرف جوش میں کی جا رہی ہیں، میرے پیارے دوستو پھر اس سے وہ ہمیں نفع اور وہ فائدہ نہیں ملے گا. اس کا نتیجہ یہ حج کرنے کے بعد بھی ہماری زندگی ویسی کی ویسی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں یہ حج کی عبادت جو حجاج وہاں جمائے قبول فرمائے، اور جو حاضری دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی کہ حج کو قبول بھی فرمائے، آسان بھی فرمائے. اور یہ حج کا جو مسئلہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا اس کا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مرض ایسا نہیں ہے، جو کوئی رستہ ایسا حالات ایسے کہ وہ حج کو جا بھی سکتا ہے لیکن اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے وہ حج نہیں کرتا ہے. فرمایا کہ اس کا چاہے وہ یہودی مرے یا چاہے نصرانی مرے. کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی، یہ تو بڑی عبادت کی چیز ہے جس کو فرمایا بھی کہ کثرت سے کرو، لیکن کثرت اس لیے نہ ہو کہ اپنے اسکور بنانے کے لیے کہ جی میں نے تو کہ جی کتنا حج کیا ہے، اور جی اللہ تعالیٰ کا فضل مہربانی میں نے تو 13 حج کیے ہیں اور 28 عمرے کیے. یہ بتانے کے لیے مخلوق کو نہ کریں، کثرت ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک عجیب واقعہ ہے، فرماتے کہ حج کا زمانہ تھا، میں نے حج کی تیاری کی ہوئی تھی، زیادہ رات سب جمع کیا ہوا تھا، تو دیکھا ایک دن رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ میرا ایک پڑوسی وہ کچرے خانے میں سے ایک مردار جانور کو گوشت کاٹ کاٹ کے لے جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دیکھا تو میرا دل کٹ گیا. فرماتے ہیں میں اس کے گھر پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے مجھے پہچانا، پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ رونے لگا. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میری حالت بہت ہی ناگفتب ہے، بہت قسم پرسی کا عالم ہے، فاقے ہو رہے ہیں، اتنے فاقے ہو گئے کہ اس اضطراری حالت میں مردار کھانا میرے لیے اجازت ہو گئی. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دل سے آہ نکلی، کہ میں نفلی حج کے لیے تیاری کر رہا ہوں اور یہاں پر یہ حال ہے. لہذا اپنا تمام زاد راہ لا کر اس کے حوالے کر دیا اور حج کو نہیں حاضری ہوئی اس سال. جب حج کا زمانہ گزر گیا لوگ حج سے واپس آئے، اب لوگ پہنچے کہ حضرت ماشاءاللہ آپ کی آپ کو مطاف میں طواف کرتے دیکھا، مقام ابراہیم کے پاس دیکھا، آپ کو زمزم پر دیکھا، سعی کرتے ہوئے دیکھا، منا میں آپ کی زیارت ہوئی، اور عرفات میں آپ کو دیکھا، مزدلفہ میں دیکھا، حیران کہ یا اللہ میں تو گیا نہیں اور یہ سب معاملات کیا؟ کہا مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی زیارت ہوئی، کیا آپ حاضری دے رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، سب حیران ہو کہ یہ کیا معاملہ، لہذا خواب میں دیکھا تو ایک آواز آئی، بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس عبادت کو جو قبول کیا کہ وہ اپنے غریب پڑوسی کی مدد کی، اس عبادت کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ایک شخص فرشتہ مقرر کیا جو ان کی شکل میں اس نے تمام معاملات کیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کبھی کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ نفلی حج کو موقوف کرنا پڑے گا، یعنی ملتوی کرنا پڑے گا، موقوف کا لفظ تو بے ادبی ہے، ملتوی کرنا پڑے گا، کیوں؟ کبھی کبھی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں، اور ان حالات کو کے بارے میں مشورہ بھی کریں، کیونکہ ہم حج پر مال خرچ کرنے کو تیار ہیں، قرآن بڑے پوری تیاری کر لی کہ جی حج میں ہمارا نام آئے گا، پیسہ ایسا سب جمع کرا دیا، نام نہیں نکلا، سارے پیسے لے کے پھر جیب میں ڈال لیا، ارے اتنا پیسہ کسی دین کے کام میں لگا دے، کیا تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے صدقے میں ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بندوبست فرما دے، لیکن ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے ایسا لوگ کبھی نہیں کریں گے، یعنی حج کریں گے تو نکالیں گے ورنہ نہیں دیں گے، فرمایا کبھی ضرورت پر کہ دینی ضرورت ہے کہ یا کسی خاندان ہے، کوئی غریب ہے، کیسے کیسے حالات ہیں جو پیش آتے ہیں، کبھی اس پر خرچ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں فہم بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حجاج کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان عاشقوں کی محبت، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بل حضرت کی بات بھی مکمل کرتا ہوں کہ جیسے حضرت نے فرمایا حج عبادت کا ہے، فرمایا محبت کا معراج یہ ہے کہ محبوب کی خاطر سے جان فدا کر دینا، فرمایا یہی ہے شہید جو جان فدا کر رہا ہے کہ تجھ بن نہ جینے کو، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے، فرمایا یہ محبت کا یہ محبت ہے، اس لیے فرمایا کسی عاشق کے ساتھ رہو گے، محبت والے کے ساتھ رہو گے، تب پتہ چلے گا کہ دین ابتدا سے لے کر انتہا تک محبت کا مذہب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صاحب اپنے بچے کی شادی کے لیے خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک صالح رشتہ عطا فرما دے، بچے سے بھی پڑھائے، ربی حبلی من استغفار کی بھی ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو استغفار کی کثرت کرو، اس سے بھی جو ہے وہ شادی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ایک صاحب صبح آزمائش میں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، اور ایک صاحب بہت سخت بیمار ہیں، جملہ مریضوں کو اللہ تعالیٰ، ان صاحب کو بھی اور جملہ مریضوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو ہے وہ شفا عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اعمال محبت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کی محبت کو نقصان پہنچانے والے اعمال افعال یعنی گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، یا اللہ آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اللہ والوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، یا اللہ نیک لوگوں کی محبت فرما عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے شیخ کی محبت یا اللہ عظمت کے ساتھ جمع فرما، اور ہمارے شیخ کے دل میں ہماری محبت شفقتوں کے ساتھ جمع فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کو کرنے کا جذبہ عطا فرما، شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما، اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما، ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل مرض کو اہل شفا بنا، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما بردار بنا، جو اپنی بیٹیوں کے بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، ان کی مدد فرما، جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں یا اللہ ان کو فرما بردار بنا، ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بنا، فرما بردار بنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما، ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما یا اللہ، ہمارے مزاج میں برداشت عطا فرما، ہماری طبیعتوں میں رحم کو غالب فرما یا اللہ، یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھے، سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، یا ہمارے یا اللہ ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، چپے چپے کی کونے کونے کی حفاظت فرما، تمام اسلامی بلاد اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ دشمنوں کے تان و تشنی سے بچا، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اسعدنا فی الدارین، اللہم کن لنا ولا تکن علینا، وانصرنا علی من بغا علینا، وعیدنا من هم الدین وقار الرجال وشماتة الاعداء، وصلی وسلم علی نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الكريم صلى الله عليه صلى الله على النبي الكريم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.